الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين قال الله عز وجل في مقام آخر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات درشی پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سامعین گرامی قدر بزرگان محترم اور سپاہ صحابہ کے نوجوان ساتھیوں دینی اداروں سے وابستہ طلباء عزیز آج 4 اپریل 1997 کی تاریخ میں جمعہ کے موقع پر ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آج حج کے عنوان پر ابتدائی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حج اسلام کے ارکان میں سے 5واں اہم رکن ہے. ہر اس شخص پر جو مسلمان بالغ ہو، عاقل ہو، امن کے ساتھ مالی استطاعت اتنی رکھتا ہو کہ وہ بیت اللہ میں جا کر حج کے ایام میں وہاں کا سفر کر کے واپس آ سکتا ہو، اس شخص پر حج فرض ہے. مالی استطاعت، بدنی طاقت اور قوت کے باوجود اور راستے کے امن کے باوجود اگر کوئی شخص ساری زندگی حج نہیں کرتا تو وہ اسی طرح اسلام کے اہم رکن کا تارک ہے، جس طرح کوئی روزہ رکھنے سے انکار کر دے، جس طرح زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے، یا نماز پڑھنے سے انکار کر دے، یا عقیدہ توحید کو ماننے سے انکار کر دے۔ حج کے لغوی معنی ارادہ اور قصد کے ہیں، شرعی معنی کہ بیت اللہ کا ارادہ کر کے حج کے مہینوں میں ان تمام شعائر پر جا کر جنہیں قرآن میں شعائر اللہ کہا گیا ہے، وہ تمام انداز اختیار کرنا جو انداز اور اسلوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے، اور پھر ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں حاضری دینا، طواف ودا کرنا، یہ حج کے لوازمات میں سے ایک حصہ ہے۔ حج کس گھر کا کیا جاتا ہے؟ حج کے لیے بلایا گیا ہے مسلمانوں کو اس گھر کی طرف جو اس کائنات میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ ہم جو ایک ارادہ اور عزم لے کر ایک گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو اس گھر کی شان اور اس گھر کی حیثیت کوئی عام اور معمولی نہیں ہے۔ جنہیں اللہ تعالی سعادت بخشتا ہے وہ اس گھر پر پہنچتے ہیں جس گھر کو اس دنیا میں سب سے پہلے بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ، پہلا گھر جو کائنات میں بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، جو مکہ مکرمہ میں آج بھی اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کی ایک منہ بولتی تصویر ہے۔ بہقی نے دلائل النبوہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو نقل کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے بھیج کر اس جگہ کی نشاندہی فرمائی جہاں آج بیت اللہ تعمیر ہے، کہ اے آدم، اپنے رب کی عبادت کے لیے اس جگہ ایک اللہ کا گھر تعمیر کر۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، پھر آدم علیہ السلام کی اولاد ہزاروں سال تک اسی گھر میں حاضر ہو کر اللہ کی عبادت کرتی رہی، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ اللہ کا گھر موجود تھا، مگر کفر اور شرک کی اندھیری اس قدر چھا چکی تھی کہ یعوس و یعوق، ود و نصر کے پجاری اللہ کے گھر سے منہ موڑ کر ان مصنوعی خداؤں کی عبادت میں مبتلا تھے۔ 950 سالہ پیغمبر اسلام، پیغمبر وقت حضرت نوح علیہ السلام کی جب تبلیغ کا اثر نہ ہوا تو پھر اللہ تعالی نے ان پر پانی کا سیلاب نازل فرمایا، پانی کا سیلاب آیا، پوری قوم غرق ہوئی، نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت کشتی میں تشریف فرما ہوئے۔ جب یہ کشتی چلتی چلتی اس مقام سے گزری جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، گو کہ بیت اللہ کی عمارت تو اس پانی میں بہ گئی تھی، مگر اس کشتی نے بھی اس گھر کی گھر کا طواف کیا اور اس گھر کے چکر لگائے. بیت اللہ کی عمارت چند اینٹوں کا نام نہیں ہے، یا بیت اللہ 40 فٹ اونچے مکان کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک علامت ہے. یہ قبلہ اور کعبہ جو کائنات انسانی کے لیے اور خصوصاً امت محمدیہ کے لیے قیامت تک بنا دیا گیا ہے، جس کی طرف تمام مسلمان اپنی مساجد کا رخ کرتے ہیں اور اپنے محراب کا رخ اسی جانب کرتے ہیں. مجال ہے اگر کسی مسجد کا محراب تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے لوگ اس میں نماز پڑھنے چلے جائیں. قبلہ نما لے کر، قطب نما لے کر، ستاروں کی چال کو دیکھ کر، زمین کے نقشوں کو دیکھ کر اول اور آخر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہماری مسجد کا محراب بالکل سیدھا بیت اللہ کی طرف ہو. ہاں وہ کتنا ہی بڑا نمازی، تہجد گزار اور عابد و زاہد کیوں نہ ہو، اور اپنے آپ کو کتنی ہی وہ ولایت کے اعلی مقام پہ فائز کیوں نہ سمجھتا ہو، اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کا رخ چھوڑ کر کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے. کیوں جی ہے؟ بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں، اسی گھر کی طرف منہ کرتے ہیں جو کائنات میں سب سے پہلے بنایا گیا، جن میں ہمت اور طاقت اور مالی استطاعت نہیں ہے وہ یہاں کھڑے ہو کر رخ کر رہے ہیں، اور جنہیں استطاعت ہے انہیں حکم ہے کہ وہاں پہنچو، وہاں جاؤ. تو میں نے عرض کیا کہ عمارت تو ایک علامت کا نام ہے، ورنہ بیت اللہ زمین کی اتھاہ گہرائیوں سے لے کر فضائے آسمانی کو چیرتا ہوا ساتوں آسمانوں تک بیت اللہ کا حکم رکھتا ہے. اگر کوئی آدمی زمین پر سفر کر رہا ہے، کوئی آدمی سمندر میں سفر کرتا ہے، اس کے لیے بھی طرف اور جیت بیت اللہ کی ہوگی، اور اگر کوئی آدمی ہزاروں فٹ اوپر جہاز میں سفر کرتا ہے تو نماز کے وقت اس کے لیے بھی جیت بیت اللہ کی ہوگی. اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں تو بیت اللہ سے ہزاروں فٹ اونچا جا رہا ہوں، اب میں کیا کروں. تو اس کے لیے بھی جہت اور طرف بیت اللہ کی ہے، تو وہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے عمارت تو اس سے بہت نیچی رہ گئی ہے. کیوں رہ نہیں گئی؟ لیکن نہیں، بیت اللہ صرف 40 فٹ مکان کا نام نہیں ہے، بیت اللہ اس تمام فضا کا نام ہے جو بنیادوں سے لے کر آسمانوں تک ہے، وہ سب بیت اللہ ہے. ایک دو مرتبہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آج سائنسدان اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے، لیکن آج سے 1400 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کائنات کی بقا بیت اللہ کے ساتھ ہے. جب تک بیت اللہ کا طواف ہوتا رہے گا، جب تک زمین پہ بسنے والا انسان بیت اللہ کے گرد گھومتا رہے گا، تو اس وقت تک زمین بھی گھومتی رہے گی، رات اور دن کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور انسانی زندگی نشو و نما بھی پاتی رہے گی. جس دن انسانیت نے بیت اللہ کا طواف چھوڑ دیا، یعنی لوگوں نے بیت اللہ کے گرد گھومنا چھوڑ دیا، بیت اللہ کے گرد گھومنے والا کوئی نہ رہا، لبیک لبیک کے ترانے گانے والا کوئی نہ رہا، اللہ کی کبریائی کے آوازیں بلند کرنے والا کوئی نہ رہا، جب یہاں سکون پیدا ہو جائے گا تو زمین کے گھومنا بھی رک جائے گا، دن رات کا آنا جانا بھی رک جائے گا، وہی لمحات ہوں گے جب قیامت قائم ہو جائے گی کہ اب بیت اللہ کا طواف کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا، تو مجھے اس جہان کو بسانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ زمین کا گھومنا اسی وقت تک ہے. زمین گھومتی ہے تو دن رات آتے ہیں بھائی. جب سورج زمین کی دوسری طرف چلا جاتا ہے تو دوسری طرف اندھیرا ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے. جب سورج زمین گھوم کر سورج کی اس طرف آ جاتی ہے تو اس طرف دن آ جاتا ہے، دوسری طرف رات آ جاتی ہے. آج اس وقت جو دن کے 2 بجے ہیں، ठीक इसी वक्त इसी लम्हे अमेरिका में रात के 2 बजे हुए, वहां रात के 2 बजे हुए, वहां रात है यहां दिन है। जब यहां रात के 2 बजे होंगे वहां दिन के 2 बजे हुए। तो ये सिस्टम जो चल रहा है, जमीन की बका और जमीन का चलना और दिन रात का आना जाना, ये बैतुल्लाह के साथ में चलेगा। और बाद अहादीस में बैतुल्लाह को जमीन की नाफ भी करार दिया गया है कि ये जमीन की नाफ है। जिस तरह जमीन की नाफ दरमियान में होती है, इसी तरह बैतुल्लाह भी वस्त में है। अल्लाह ने जमीन को बिछाकर इसके वस्त में अपना घर बना दिया कि मुसलमानों चलो अपने मरकज की तरफ और जमीन के वस्त पर आकर खुदा के तराने बुलंद करो। और इंसान को इब्तदाई गिजा मां के पेट में नाफ की जगह से मिलती है, नाफ के जरिए से मिलती है। और इंसानियत को इस जहान में आने के बाद रूहानी गिजा जमीन की नाफ बैतुल्लाह से मिलती है। रुश्दो हिदायत के चश्मे बैतुल्लाह से फूटते हैं। ये वो पहला घर है बुजियाली नाफ जिसे लोगों के लिए बनाया गया ताकि वो अल्लाह की इबादत के लिए जमा हो, ताकि उनकी वहदत, उनकी कुव्वत और उनकी इज्तमाइयत का मुजाहरा हो, पता चले कि मुसलमान किस तरह मुत्तफिक और मुत्तहिद हैं, और मुसलमान एक कौम है, मुसलमान एक उम्मत है, मुसलमान एक मिल्लत है। इनमें कोई इंतशार और इनमें कोई फराक और इशराजाबंदी नहीं है। फिर जब ये घर की जाहरी इमारत तूफान नू का शिकार हो गई, तो उसके बाद इसी घर की इमारत दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए दोबारा करवाई गई। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस घर को दोबारा उन्हीं बुनियादों पे तामीर किया जो बुनियादें हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी, उन्हीं बातों कुरान पाक में इसका भी जिक्र मौजूद है। और हज क्या है, किसी ने बड़े ही मुख्तसर और जचे तुले लफ्जों में कहा हज क्या है। हज इब्राहिम की वफाओं, इस्माइल की अदाओं और रसूलुल्लाह की दुआओं का नाम, इब्राहिम की वफाओं का नाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो जलीलुल कदर पैगंबर है जिन पर तसलसल के साथ आजमाइशें आई, तसलसल के साथ, एक आजमाइश अभी निकलने नहीं पाए दूसरी आजमाइश सर पे मौजूद है, दूसरी से निकलने नहीं पाए तीसरी आजमाइश सर पे मौजूद है। मगर ये भी वो साहब अजीमत पैगंबर थे कि क्या मजाल है कि कभी भी पाए इस्तकलाल में लग्जश आई हो, हर आजमाइश को मुस्कुराकर झीलने के लिए तैयार हैं और ऐसे गुजरते चले जा रहे हैं जैसे परवाह ही नहीं। पहली आजमाइश के बुतों को तोड़ा, वक्त के बादशाह के सामने मुजरम की हैसियत से ला खड़े किए गए, कोई परेशानी नहीं, कोई नदामत नहीं। ये जब बादशाह के सामने खड़े हो गए तो बादशाह ने कहा हां तूने हमारे माबूदों को तोड़ दिया, तो बजाय माजरत खाना अंदाज इख्तियार करने के, हाथ जोड़कर माफी मांगने के या नदामत का इजहार करने के, या ये कहते उस वेले तो मैनू गुस्सा सी हूं मैनू ख्याल आया कि जरा थोड़ी जी नरमी होनी चाहिए, चलो आइंदा इंशाला कुछ ख्याल करांगे। बादशाह के साथ मुनाजरा शुरू कर दिया, अलम तरा इल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहु अल्लाहुल मुल्क। बादशाह के साथ मुनाजरा शुरू कर दिया, फरमाया मैंने कोई बुरा काम किया, मैंने कोई गलत काम किया, तुमने जिनको माबूद और खुदा समझ रखा है
وہ تو اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں کہ جب میں ان کے ساتھ ہتھوڑے کے ساتھ ان کو توڑ رہا تھا اور ان کا آپریشن کر رہا تھا, کوئی ایک بھی تو ایسا نہیں تھا جو مجھ سے اپنے آپ کو بچا سکا ہو. جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ تمہاری مشکلیں حل کیسے کر سکتا ہے, جن پر ایسی آفت پا پڑی ہے کہ اپنے ان کا وجود خطرے میں پڑ گیا تھا. جو اپنی آفت کو نہیں ڈال سکے تھے وہ تمہاری مصیبت کو کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت پہ قادر ہے. یہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں یہ اپنی زندگی موت پہ قادر نہیں ہے, تو ویسے ہی مردے ہیں, یہ تو ویسے مردے ہیں, اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت پہ قادر ہے. ربی الذی یحیی و یمیت, تو بادشاہ وقت کو بھی خدائی کا دعویٰ تھا. قال انا احیی و امیت, بادشاہ نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں, میں بھی زندہ کر سکتا ہوں, میں بھی مار سکتا ہوں, پھر تو کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے کہا سنو بھائی, وہ قید خانے میں جو آدمی ابھی ابھی پھانسی دیے جانے کا منتظر ہے, جس کے لیے بلیک وارنٹ جاری ہو چکے ہیں, فوراً اسے رہا کر دو. اس نے رہا کر دیا. دیکھا میں نے ایک آدمی جو موت کی گھڑیاں اپنے گن رہا تھا اور جو سمجھ رہا تھا کہ بس ابھی چند لمحے کے بعد مجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا, میں نے اس کو زندگی دے دی. کہنے لگا بازار سے پکڑ کر ایک آدمی کو پھانسی دے دو. تو ایک آدمی جو شادی بیاہ کی تیاریوں میں مصروف تھا اسے اٹھایا اور پھانسی پہ لٹکا دیا. کہ دیکھا زندگی اور موت پہ تو میں بھی قادر ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ کٹ حجتی کرتا ہے, بحث برائے بحث کے لیے تیار ہے, اس کے سامنے کوئی ایسی دلیل رکھی جائے یہ اس کا جواب ہی نہ دے سکے. فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تجھ میں قوت اور طاقت ہے, تو ربوبیت کا دعوے دار ہے, تو ایک دن مشرق سے میں سورج کو غروب کر اور مغرب سے طلوع کر کے دکھا. فبوہید الذی کفر, تو کافر بغلے جھانکنے لگ گیا, اس کے پسینے چھوٹ گئے. اب اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا, اور جب کسی کے پاس جواب نہ ہو تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر لڑتا ہے, پھر الزام لگتا ہے وابی ہے. کوئی نہ ہو جواب, نہیں جی نہیں ایسی کوئی گل نہیں مانتے, تسی تو ہوئے جو موڑے میں. فبوہید الذی کفر, بغلے جھانکنے لگ گیا اور کہنے لگا حرقوہ وانصروا آلہتکم, اسے جلا دو, اپنے معبودوں کی مدد کرو. کہنے لگے اب ہم تمہیں جلا دیں گے. فرمایا تم جلانے کے لیے تیار ہو؟ میں جلنے کے لیے تیار ہوں, کوئی فکر نہیں. اب یہاں سے آگ گلزار ہوئی. یہ واقعہ تو آپ نے بارہ سنا ہے. حکم لائے ہوا ابراہیم چھوڑو اس ملک کو, مصر کا یہ علاقہ تھا. ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے چل پڑے. ملک شام کی طرف سفر کیا, ایک طویل سفر. راستے میں ایک اور واقعہ پیش آ گیا. ایک ظالم بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو روک لیا. آپ کی اہلیہ حضرت سارہ کے لیے بد نظری اور بد ارادتی کا اس نے سوچا, اور اس پر عمل کرنے کے لیے آپ کو گرفتار کر لیا اور آپ کی زوجہ محترمہ کو اپنے محل میں بلا لیا. مگر قدرت خداوندی کا یہ کرشمہ اس کے سامنے آیا کہ ناپاک ارادے سے ہاتھ بڑھاتا ہے تو فوراً اس کا ہاتھ چل ہو جاتا ہے. جس کی عزت اور عفت کی حفاظت خدا کرے, کسی ظالم اور جاور کو جرت کیا ہے کہ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھا سکے؟ اور نبی کا حرم, پیغمبر کا حرم, اور کوئی بدنیتی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھا جائے؟ جس طرح خالق کائنات اپنے پیغمبر کی عزت اور آبرو کی پاس کرتا ہے, اسی طرح خلاق عالم اپنے پیغمبر کی زوجہ اور اپنے پیغمبر کی اولاد کی عزت اور آبرو کی بھی پاس کرتا ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کی طرف کوئی ناپاک ہاتھ نہیں اٹھ سکتا, تو پیغمبر اسلام کی زوجہ محترمہ کی طرف بھی کوئی ناپاک ہاتھ نہیں اٹھ سکتا ہے. اسی لیے تو قرآن میں صدیقہ کائنات کے لیے برات کی آیات نازل ہوئی. کہ میرے پیغمبر یہ کیا کیا ہو سکتا ہے، اپنے پیغمبروں کے لیے ازواج بھی میں خود چنا کرتا ہوں، اپنے پیغمبروں کے لیے بیویاں میں خود انتخاب کیا کرتا ہوں، اور عائشہ تو وہ ہے جس کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ آسمانوں پہ کر دیا تھا. اسی بات کی تفسیر میں چلے جائیں تو وہ اصل بات نکل جائے گی. خیر، یہاں سے بادشاہ ان کی بزرگی کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا قائل ہوا تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو ساتھ کر دیا کہ یہ آپ کے لیے میں وقف کرتا ہوں، آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، یہ ہمیشہ آپ کی خدمت کرتی رہے گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے چلے، لوط علیہ السلام کو شہر سدوم ملک شام کے ابتدائی بستیوں میں بڑی آباد کے 6-7 شہر تھے، حضرت لوط علیہ السلام کو چھوڑ دیا کہ تم ان کی دعوت ہے اللہ دو. لوط علیہ السلام ان کی طرف روانہ ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دونوں ازواج مطہرات کے ساتھ ملک شام کی طرف چلے گئے. جب ان لوگوں کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو بخدا بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے کیسے عظیم بندے تھے، کیسے عظیم بندے تھے، نہ گھر کی فکر ہے نہ شہروں کی فکر ہے، وہ زمانہ ہے، اونٹوں کا سفر ہے، حکم الہی کے تابع ہیں، بس ایک چاچا، ایک بھتیجا، ایک زوجہ محترمہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تینوں چل رہے ہیں. راستے میں حکم ہوا کہ لوط علیہ السلام کو ان بستیوں، ان شہروں کے طرف دعوت کے لیے بھیج دو، تو ان کو وہاں بھیج دیا، خود آگے چل پڑے. یہ وہی بستیاں تھیں، وہی شہر سدوم تھے کہ جن کی طرف کئی سال تک حضرت لوط علیہ السلام دعوت کا کام کرتے رہے، مگر وہ اپنی بد اعمالیوں اور بد فطرتیوں میں اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ پھر ان پر وہ عذاب آیا کہ جس کی مثال بھی اللہ کے عذابوں میں نہیں پائی جاتی. زمین کے پورے ٹکڑے کو اٹھا لیا گیا اور پھر اس کو پلٹ دیا گیا. آج اسی یہ شام کے سرحدوں پر بحر موت اور بحر لوط کے نام سے وہ ایک خلیج ہے جس کا سیاہ پانی ہے. آج بھی محققین کہتے ہیں کہ اس خلیج کے اندر کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جو زندہ ہو، اگر کوئی اس کا پانی پیٹ بھر کر پی لے تو وہ اتنا زہریلا ہے کہ وہ آدمی وہیں مر جاتا ہے. اور قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب ہم نے اس بستی کو پلٹ دیا تو پھر ہم نے ان پر نشان لگائے ہوئے پتھروں کی بارش کی. آج بھی بحر لوط کے کناروں پر وہ بڑے بڑے پتھر موجود ہیں جن پر مخصوص قسم کے نشان لگے ہوئے. مفسرین کہتے ہیں شاید یہ نشان ان کے ناموں کے تھے کہ یہ پتھر فلاں کے لیے مخصوص ہے، یہ پتھر فلاں کے لیے مخصوص ہے. حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے لوط، اب ہم ان کی نافرمانیوں کی سزا چکھانا چاہتے ہیں، آپ اپنے خاندان اہل و عیال کو لے کر چلیں. لوط علیہ السلام اپنے خاندان والوں کو لے کر چلے، آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ بھی تھی، مگر وہ دل سے ایمان نہیں لائی تھی. اس کے دل میں اپنے رشتہ داروں اور بستی والوں کا احساس اور ان کا خیال بہت زیادہ تھا. چلے پیچھے سے، جب عذاب شروع ہوا تو پیچھے مڑ کر دیکھنے کا حکم نہیں تھا. انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا ہائے میری قوم، بس ایک پتھر آ کر لگا اور وہ بھی انہی میں شامل ہو گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف گئے. اللہ نے ایک چاند سا بیٹا حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دیا، نام رکھا اسماعیل. کیا نام رکھا؟ اسماعیل نام رکھا. ابھی یہ بچہ 2-4 ماہ کا تھا یا زیادہ سے زیادہ 1 سال کے قریب ہوا ہوگا. حکم الہی ہوا کہ ابراہیم اپنی زوجہ محترمہ ہاجرہ کو اور اپنے اس بچے کو لے کر اونٹ پہ سوار ہو جاؤ اور سوئے عرب چلو، وادی سلاخ، وادی غیر زی ذرا، ان پہاڑوں کی طرف سفر کرو جو بیابان اور بے کوئی چیز وہاں موجود نہیں ہے، انسانیت کے بسنے کا اور انسانیت کی آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، سفر کرے. ابراہیم علیہ السلام ہے حکم الہی پر، بیوی کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے، اونٹ کی رکاب ہاتھ میں تھامی ہوئی ہے، بچہ ساتھ ہے، چل رہے ہیں، سفر پہ سفر کر رہے ہیں، دنوں پہ دن گزر رہے ہیں. آج کل کا تو موسم نہیں تھا نا کہ صبح کو جہاز پہ بیٹھو، اگر آپ 8 بجے جہاز پہ سوار ہوئے تو آپ ٹھیک 12 بجے جو ہے وہ کیا ماجرا ہے. کیا انداز ربانی ہے، کیا آزمائش کا طریقہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری ہے اللہ میاں سے پوچھنے کے لیے اتنے بھی جرت نہیں کی کہ اللہ میں اپنی اولاد کو کیسے چھوڑ جاؤں، یہ پیچھے کیا کرے گی، پانی کا ایک مشکیزہ کافی رہے گا، یہ چند کھجوریں کتنے دن ان کے کام آئیں گی، یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، اور یہ میری زندگی کا سرمایہ، میرا اکھلوتا بیٹا ہے، تیرے حکم کو تو میں قربان جاتا ہوں، مگر اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی تو تیرا ہی حکم ہے. زبان پہ کوئی لفظ نہیں ہے. دونوں چیزیں بیوی کے حوالے کی کہ جب پیاس لگے تو پانی پی لینا، جب بھوک لگے تو کھجوریں نکال کے کھا لینا، اچھا اللہ حافظ، یہ کہہ کر سواری کو اٹھایا اور چل پڑے. بیوی نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، کوئی سمجھ میں نہیں آیا، پورے راستے میں نہیں بتایا. بتایا تو تب ہوتا اگر ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا ہوتا کہ ہونا کیا ہے. چل پڑے کچھ دیر. جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا نے سوچا اور پھر اٹھ کے دوڑ بھاگی، یہ سوچ کر کہ شاید مجھ سے اللہ کے پیغمبر کی جناب میں کوئی گستاخی ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی سزا مجھے دی جا رہی ہے اور مجھے تنہا چھوڑا جا رہا ہے. پیچھے بھاگی کہ میں غلطی کی معافی مانگوں، اور بھاگتی بھاگتی جا کر جناب ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا اور کہا اے اللہ کے پیغمبر، یا ہماری غلطی بتلاؤ، ہماری کوتاہی بتلاؤ، ہمیں بتلاؤ کہ ہماری کیا گستاخی ہوئی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو ہمیں بتلاؤ کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو. ادھر حکم خداوندی ہے کہ ابراہیم بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جواب دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ہم ہو تو ایسا کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. بعض قربانیاں تو آدمی دے جاتا ہے لیکن بعض ایسی قربانیاں وہ تصور میں بھی نہیں آتی. بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنا، یہ ہو سکتا ہے؟ بیٹے کو اس طرح چھوڑ دینا، بیوی کو اس طرح چھوڑ دینا. جب ابراہیم علیہ السلام بول نہیں رہے اور جناب حاجرہ دامن تھامے ہوئے ساتھ ساتھ چلی جا رہی ہیں اور بار بار ان سے سوال کرتی ہیں، جواب کوئی نہیں، تو وہ بھی رمش شناس نبوت تھی، وہ سمجھ گئی کہ جو نبی اللہ بولتا نہیں ہے تو اسے روک دیا گیا ہے. فرمایا ابراہیم اشارے سے بتلا دو کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ تم کر کے جا رہے ہو، یہ سب اللہ کے حکم سے یا تمہاری اپنی مرضی سے؟ اشارے سے بتلا دو. تو نبی اللہ نے آسمانوں کی طرف رخ کیا، آسمانوں کی طرف منہ کر کے چہرہ مبارک نیچے کر لیا، اشارے سے بتلا دیا کہ میری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ کوئی سزا دے رہا ہوں، نہ کوئی عذاب ہے اس آسمانوں والی ذات کا. کائنات کے رب کا حکم یہی ہے جو کہ میں اس طرح کر رہا ہوں. جب آسمانوں کی طرف رخ کر کے چہرہ انور کو نیچے کیا تو دامن چھوڑ کے یہ بیوی بولتی ہے ابراہیم پھر چلے جاؤ، کبھی ہمارا غم نہ کرنا، کبھی دل میں ملال نہ لانا، کبھی ہمارے بارے میں فکر مند نہ ہونا. وہ ذات ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گی، جس طرح وہ راضی ہے اسی طرح ہم راضی ہیں. خدا کی رضا پہ راضی ہونے کا جذبہ اسے کہتے ہیں. اسے نہیں کہتے کہ سٹور دانے نہ بھر لیا، مکان پکا بنا کے لینٹر با لیا، اولاد سلاد کا بیان شان کا سارے کام پورے کر لیں، ہوں جناب کہتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی، کام تو سارے کر لیں، ہوں کس چیز سے راضی؟ فرمایا ہم رضا رب پہ راضی ہیں. قربانی دیکھیں، یہ رضا رب پہ راضی ہونے والی واپس آئی، بیٹے کو گود میں ڈالا، کیا سناٹا ہے، جنگل بیابان ہے، انسان تو انسان، پرند تک نظر نہیں آتے، کوئی درندے تک اور چرند تک وہاں نہیں ہے. کیوں؟ کہ پانی کا نام و نشان نہیں ہے، ہر ذی روح مخلوق کو پانی کی حاجت اور ضرورت ہے. یہ تو چٹیل میدان ہے، اگر آپ وہاں کی پہاڑیاں دیکھیں تو سخت گرمی کی وجہ سے پہاڑیوں کے اوپر کے حصے سیاہ ہو چکے ہیں، ایسے نظر آتے ہیں جیسے کوئلے ہیں، اتنی گرمی ہے. لیکن وہاں استقلال کے ساتھ پوری جرات اور ہمت کے ساتھ ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر اس جنگل میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی خیمہ نہیں ہے، کوئی اور ساتھ نہیں ہے، کوئی غم گسار نہیں ہے، کوئی حال و احوال پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ پہ توکل کر کے اور بھروسہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. کھانے کا سامان ختم ہوا، پینے کا سامان ختم ہوا، اب ایک اور امتحان شروع ہو گیا. امتحان یہ ہے کہ بچہ رو رہا ہے، ماں کے پاس بچے کو پلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی وفائیں اور اسماعیل کی ادائیں اور رسول اللہ کی دعائیں، یہ ہیں. یہ بچے کو پانی کی بیتابی ہوئی، پیاس اور بھوک لگی، ماں خود کئی روز سے پیاسی اور بھوکی ہے، مگر بچے کے لیے اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے. وہ کہاں سے اسے دودھ پلائے، وہ کہاں سے اس کے لیے کوئی کھانے کا بندوبست کرے. تو جب بچے کے تڑپنے اور رونے کو برداشت نہ کیا جا سکا تو اٹھتی ہے، پہاڑوں پہ چڑھتی ہے، اس پہاڑی پہ نظر دوڑاتی ہے کوئی دور دراز تک مجھے نظر آئے، میں کسی کو آواز دوں، کوئی قافلہ جاتا ہوا نظر آئے، کہیں پرندے اڑتے ہوئے نظر آئے کہ مجھے احساس ہو کہ یہاں کوئی قافلے والا ہو، میں ان کو آواز دے کر بلا لوں یا پانی کی ایک گھونٹ لے لوں. جب کچھ نظر نہیں آتا تو وہاں سے دوڑ کے آتی ہیں، خیال آتا ہے میرے بچے کا کیا حال ہوگا. بچے کے پاس آتی ہیں، بچہ رو رہا ہے تو پھر بھاگتی ہیں، کبھی صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروا پہ جاتی ہیں، نام تو بعد میں رکھے گئے ہیں. یہ پہاڑوں کے ساتھ چکر جناب حاجرہ نے لگائے، ساتواں چکر پورا ہوتا ہے تو بچے کی ایڑیوں سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے. وہ سات چکر اتنے اللہ کو بھائے، بارگاہ خداوندی میں اتنے پسند آئے، فرمایا اے میرے پیغمبر، میں قیامت تک آنے والی مخلوق اور مسلمانوں کے لیے یہ ضابطہ بنا دیتا ہوں. کوئی حج کے لیے آتا ہے، کوئی عمرے کے لیے آتا ہے، جب تک وہ صفا مروہ کے ساتھ چکر پورے نہیں کرتا نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے. صفا مروہ کے ساتھ چکر پورے کرو، اور پورے بھی اس طرح کرو کہ جہاں جناب حاجرہ تیز بھاگی ہیں وہاں تیز بھاگو، اور باقی جگہ پر ایسا ایسا چلو تاکہ وہی ادا زندہ رہے، وہی انداز زندہ رہے، اسی اسلوب پہ کائنات چلتی رہے. میں نے پچھلی جمعہ وعدہ کیا تھا کہ 2:30 بجے میں تقریر روک دوں گا، لہذا میں وعدے کے مطابق آج 2:30 بجے تقریر روک رہا ہوں، حالانکہ مجھے اور بہت ساری باتیں کہنا ہے. شاید اگر آپ نے جلدی مجھے فارغ کر دیا تو میں وہ باتیں 5-10 منٹ کے لیے کہوں گا، ورنہ اگر آپ نے دیر کی تو آج میں بھی جلدی سے شروع ہو چکا ہوں کہ ہماری مسجد کے لیے پچھلے جمعہ میں نے اعلان کیا تھا کہ یہ آپ کے روپے روپے سے، یہ جو آپ چندہ دیتے ہیں نا، جب یہ گنا جاتا ہے، یہ جو جھولی بھری ہوئی ہوتی ہے اس میں سے نکلتا ہے 350 روپیہ، 400 روپیہ. تو یہ 350 اور 400 یہ تو بجلی کا بل بھی پورا نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے پورا. ہاں بس ٹھیک، چھوڑ دیں. حج جس کے بارے میں نے آج ابتدائی کچھ باتیں کی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں حج کا فلسفہ کیا ہے، حج کی حقیقت کیا ہے. بعض لوگ محض اس لیے بھی حج کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، اور بعض لوگوں نے حج کو پیچھے کر لیا اور تجارت کو آگے کر لیا. بعض حضرات اس لیے حج کرتے ہیں کہ چلو یار سیر و تفریح سے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آدمی کے اس سارے کے سارے ثواب کو اور اجر کو ضائع کر کے رکھ دیتی ہیں. اور عبادت جو بھی عبادت ہو، جب تک اس میں اللہ کی رضا کا جذبہ شامل نہ ہو، جب تک کسی بھی کام میں، حج کو دیکھیں، نماز کو دیکھیں، جب تک اللہ کی رضا کا جذبہ اس میں نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ کبھی بھی با مقصد اور نفع مند ثابت نہیں ہوتی. اور جب یہ غذا اور یہ روح آ جاتی ہے پھر ظاہری اسباب کچھ بھی نہ ہو، ظاہری حالات ناموافق اور سراسر قدم قدم پہ نامساعد حالات کا آدمی شکار ہو، لیکن اس کی قربانیاں رنگ لا کے رہتی ہیں، اور اس کی قربانیوں کا تذکرہ سالہ سال نہیں قیامت تک جاری رہتا ہے. اب آپ دیکھیں ایک خاتون ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ
وادی غیر زی ذرا جسے قرآن نے کہا وہاں پر اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہے. آج 6000 سال کا عرصہ قریباً گزر چکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے 6000 سال. مگر 6000 سال کے بعد بھی اس حضرت حاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو، حضرت ابراہیم کو، ان کی قربانی کو، ان کے صفا اور مروہ کی سعی کو، اور ان کے بیت اللہ کے بنانے کو، اور بیت اللہ کے طواف کو، اور ان کے حج کے اونچی انداز کو، اور آج بھی منا میں ان کی قربانی کو اسی طرح یاد رکھا جا رہا ہے اور دین کا ایک حصہ بنا دیا گیا ہے. ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ جمع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں. دنیا کے کونے کونے سے لوگ جا رہے ہیں. جب کام کوئی اللہ کی رضا کے لیے شروع کرتا ہے تو حالات نہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اور نہ وقت کے بدلتے ہوئے دھارے اس کے نشانیوں کو مٹا سکتے ہیں، اور نہ جبر و تشدد کی بڑی بڑی قوتیں ان کے نام و نشان کے سامنے کسی طرح کا کوئی پہاڑ کھڑا کر سکتی ہیں. مولانا حق نواز شہید، مولانا اسحار قاسمی شہید، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قربانیوں کی ایک داستان کا آغاز کیا ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی رضا اور اخلاص کے ساتھ ایک کام کو شروع کیا ہے. آج الحمدللہ اسی اخلاص کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں وہی اخلاص رنگ لا رہا ہے. ان کی شہادت کے خون سے ایک انقلاب ہے جو دنیا بھر میں آ رہا ہے. اس انقلاب کا مطلب کیا ہے کہ سنیت میں بیداری کی لہر پیدا ہو رہی ہے، اور لوگ شعور اور آگہی سے ہمکنار، اور لوگ حقیقت سے آشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے خلوص اور ان کے جذبے اور ان کے ولولوں سے یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے اس میں پورا پورا حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں آج کے اس جمعہ کی وساطت سے ایک مرتبہ پھر حکومت تک اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کے خلاف حکمرانوں نے شیعہ کے ساتھ عہد و پیمان کر کے یا ان کے ساتھ ان کو حلیف بنا کر سپاہ صحابہ کو کچلنے اور سپاہ صحابہ کے کارکنوں کو پکڑ کر انہیں تشدد خانوں اور عقوبت خانوں میں بند کر کے طرح طرح کی اذیتیں دے کر سپاہ صحابہ کو کچلنے اور ختم کرنے کا جو گھنونا منصوبہ بنایا ہے انہیں وہ ترک کر دینا چاہیے، ورنہ انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ ایک حق و صداقت کی تحریک ہے جسے تشدد اور بربریت اور حکومتی قوت اور مشینری یہ تو بہت چھوٹی ہے، اگر یہ 10 گنا اور بھی زیادہ بڑھ جائے تو یہ ہمارے راستوں میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی. کیا ہے حکومت، کیا ہے اقتدار؟ 8ویں ترمیم کا ختم ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تم 5 سال تک جو چاہو گے کرتے رہو گے. 8ویں ترمیم بھٹو کے دور میں بھی نہیں تھی، لیکن دیکھو کہ بھٹو کا زوال کیسا ہوا، بھٹو کا عبرتناک انجام کیسا ہوا. اس کے دور میں تمام اختیارات فضل الہی چودھری کی موجودگی میں وزیر اعظم کو حاصل تھے. جب اس نے اپنے اختیارات کو نجائز طریقہ سے استعمال کیا تو بتلا اس کے اختیارات، اسے کہاں لے گئے؟ اسے کال کوٹھڑیوں میں لے گئے، اسے پھانسی کے پھندے پہ لے گئے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں 8ویں ترمیم کا ختم ہو جانا یہ ہمارے لیے بھی باعث مسرت ہے، اس لیے کہ ملک کے لیے پھر فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ اس ملک میں ماشاءاللہ رہے گا یا پارلیمانی جمہوریت رہے گی یا صدارتی نظام رہے گا. ابھی تک یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ تیتر بٹیر اور یہ جو آپس میں خلط مرت کا نظام چلا ہوا تھا کہ کچھ اختیارات صدر نے سنبھال رکھے ہیں، کچھ اختیارات وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہے، ابھی چند مہینے نہیں گزرتے کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے، نتیجے میں پورے ملک کی عوام ایک بحران کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتی تھی. گزشتہ 10-11 سالوں سے یہ جو نظام چلا ہوا تھا بری طرح ناکام ہوا. اتنی حکومتیں بدلی، 8 سال میں 8 وزیر اعظم پاکستان میں تبدیل ہوئے. باہر کے ملکوں کے لوگوں کو جب ملنے کا اتفاق ہوتا ہے
وہ کہتا ہے یار ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اب پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے. وہ کسی دور میں اندرا گاندھی نے کہا تھا, اس نے کہا میں اتنے دوپٹے نہیں بدلتی جتنے پاکستان میں وزیر اعظم بدل جاتے ہیں. رات کو سوتے ہیں تو وزیر اعظم ہوتے ہیں, صبح کو اٹھتے ہیں تو وزیر اعظم ہی نہیں ہوتے. کیا ہوا کہ آٹھویں ترمیم چل گئی, آٹھویں ترمیم چل گئی, صبح کو وزیر اعظم ہوتے ہیں تو شام کو گھر میں ہوتے ہیں. جن کو خود عوام منتخب کرتی ہے, اگر پارلیمانی جمہوریت برقرار رکھنا تھی تو اس تلوار کا ہٹایا جانا ضروری تھا. ہم بھی اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, اس لیے کہ ملک کو ایک راہ پر تو چلاؤ, لیکن یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ پارلیمانی نظام کی مضبوطی اسی میں ہے کہ جو اسباب ملک میں تباہی اور بربادی کے پیدا ہو چکے ہیں, قتل و غارت گری جس عنوان اور جن اسباب کے باعث ہو رہی ہے, جب تک ان اسباب کا جائزہ نہیں لوگے, جب تک ان عوامل کو ختم نہیں کرو گے, اس وقت تک ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیعہ صاحب رسول کے خلاف تبرہ بازی پر مبنی کتابیں لکھتا چلا جائے اور اس کی اذانوں میں تبرہ موجود ہو, وہ زہریلا لٹریچر لکھے اور مسلمانوں کی حمیت اور غیرت کو للکارے اور مسلمانوں کے راستوں سے وہ اپنے لیسنسی راستے چھوڑتے ہوئے زبردستی گنڈا گردی کر کے محرم اور غیر محرم کے جلوس نکالے اور پھر کہے کہ اس کی گنڈا گردی برداشت کر لی جائے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں اور چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں کہ اس وقت شیعت حکومت کی حلیف جماعت ہے, لیکن حلیف ہونے کے باوجود کسی ایک شہر میں شیعہ چیلنج کر کے اپنا روٹ بدلنے, چیلنج کر کے کسی چوک پہ تبرہ کر کے دیکھ لیں, اگر وہ روٹ بدل کر چیلنج کر کے جلوس نکال جائیں اور کسی چوک چراہے پر اصحاب رسول پہ تبرہ کر جائیں تو پھر ہمارا نام بدل دینا. ہم نے اپنی جانیں, اپنی عزت آبروئیں اور اپنی زندگی اصحاب رسول کے لیے وقف کر دی ہے. حکومت اگر عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو وہ اسی صورت میں پائیدار طریقے سے عمل پذیر ہوگا جب ملک میں امن ہوگا, سکون ہوگا اور ہر مذہب کے, ہر مسلک کے شخص کو اپنے مسلک کی عبادت اپنے عبادت خانے میں کرنے تک محدود کر دیا جائے گا. اگر یہ ہوگا کہ میں اپنی عبادت گلیوں میں, چوکوں میں, چراہوں میں اور مخالفین کے گھروں کے سامنے عبادت کرنے جاؤں, یہ عبادت نہیں, یہ شرارت ہے, یہ عبادت نہیں, یہ امن و استحکام کو خراب کرنے کی کوشش ہے. ایسی شرارت اور ایسی ناپاک کوششوں کو اگر حکمران اس کا نوٹس لیتے ہوئے روک سکتے ہیں. میں کہتا ہوں سب سے اہم مسئلہ تھا کہ جناب جو برات ہے اس کو کھانا نہ کھلایا جائے, لاؤڈ سپیکر پر پابندی لگائی جائے, اسلحہ کی نمائش نہ کی جائے. یہ جب اہم مسئلے حکومت نے طے کر لیے ہیں تو یہ طے کرنا کون سا مسئلہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی عبادت اپنے عبادت خانے میں کرے, اپنی عبادت اپنے عبادت خانے میں کرے, اور کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی مقدس شخصیات کے بارے میں اپنی زبان سے حلہ سرائی کرے یا اپنے کرم سے کسی طرح کی ایسی کوئی تحریر نکالے جس تحریر سے کسی دوسرے مسلک اور مذہب کے لوگوں کی مقدس شخصیات کے بارے میں کوئی ایک نازیب حرف جو ہے وہ سامنے آتا ہو اور جذبات مجروح ہوتے ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے نافذ کرنے سے نہ تو یہاں کوئی خرابی آ سکتی ہے اور نہ یہاں کوئی طوفان کھڑا ہو سکتا ہے, بلکہ ملک امن اور استحکام کا گہوارہ بن سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک جماعت کے خلاف تمام ریاستی جبر و تشدد کو بروئے کار لانا اور صرف ایک ہی جماعت کو تمام تر مظالم کا نشانہ بناتے چلے جانا, یہ عدل نہیں ہے, یہ ظلم ہے. حکومتیں کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہیں مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی. اور سپاہ صحابہ کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا, پہلو نے دبا کر دیکھا ہے, تم بھی دبا کے دیکھ سکتے ہو. یہ وہ قوت اور طاقت ہے, یہ وہ جماعت اور تحریک ہے کہ تم اسے جتنا دباؤ گے اللہ کے فضل